لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله تعالى يقول: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله. الله تعالى ارشاد فرما رہے ہیں: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے واسطے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے کہ جن پہلے پیدا ہوئے ہیں یا انسان، تو یہ آیت بتاتی ہے: وما خلقت الجن والانس، جنوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو بعد میں. تو کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون اي ليعرفون، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں. اس لیے میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم، حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو اس کی تفسیر فرمائی ہے لیعبدون کی، لیعرفون سے فرمائی ہے، کہ عبادت لیعبدون سے کیا مراد ہے؟ لیعرفون، یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. فرمائے کہ اگر معرفت مراد تھی، یعرفون مراد تھی، تو یہاں لیعبدون کیوں نازل فرمایا؟ کہ جب پہچان مقصد ہے تو یعبدون عبادت کو، معرفت ہے جب مقصد تو عبادت کیوں فرمایا؟ تو میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعبدون لیعبدون نازل کیا جبکہ مقصد کیا ہے؟ لیعرفون. عبادت نازل کیا، مقصد ہے معرفت. کیوں؟ تاکہ پتا چل جائے معرفت وہی معتبر ہے، معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت کے رستے سے. اب ایک آدمی عبادت نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا اور دعویٰ کرتا ہے معرفت کا، کہ ایسے لوگ ملیں گے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی پہچان حاصل ہے، ہم آپ کو ایسی ایسی ترکیبیں بتائیں گے، اور معرفت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے. پتا چلا نماز ہی نہیں پڑھتے، پتا چلا کہ یہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو ان کی یہ جو معرفت ہے وہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت کے رستے سے. کون سی معرفت معتبر ہے؟ جو عبادت کے رستے سے. اور بندگی نام ہے، بندگی نام ہے اپنے مالک کو راضی اور خوش کرنے کا، اپنے مالک کی رضا اور خوشی کے اعمال کرنا، اپنے مالک کی رضا اور خوشی کے اعمال کرنا اور اپنی مالک کی ناراضگی سے بچنا، یہی بندگی ہے. اس کی رضا اور خوشی پر اور اس کی بندگی بجا لانے کے لیے اگر اپنے دل کو تکلیف ہو، اگر دل ٹوٹے تو ٹوٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون نہ ٹوٹے، اللہ تعالیٰ کا قانون نہ ٹوٹے، دل ٹوٹ جائے. اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے ہمارے دل کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے بھائی؟ دل ٹوٹ جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون نہ ٹوٹے. لہذا معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت کے رستے سے ہو. اس سے علم صحیح ہونا بڑی نعمت ہے،
اور عبادت کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، عبادت کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ پوچھے گا کہ بھائی کیسے حاصل کریں، ہم عبادت کیسے کریں؟ عبادت کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، جیسے دین کے کام کرنا یہ بھی عبادت ہے. اگر علم نہ ہوگا اپنی مرضی چلائے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس عبادت یہ عبادت کر کے اللہ کا پیارا بن رہا ہوں یہ کام کر کے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس کی پکڑ ہو رہی ہے کہ ہے گمراہ اور اپنے کو برسرے راہ سمجھتا ہے، راہ گم کرتا ہے اور اپنے کو سمجھ رہا ہے کہ میں شاہراہ پر ہوں، ہے گمراہ اور اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے میں شاہراہ پر ہوں. ایسے نہیں میرے دوست، علم بہت بڑی نعمت ہے اور علم تو قبول ہے. علم کب قبول ہے؟ جب اس پر عمل ہو. علم کا مزہ کب ہے؟ جب اس پر عمل بھی کرے، علم ممزوج بالعمل ہو جائے، عمل کے ساتھ مل جائے، پھر اس کی لذت اور مزہ ہے. اور عمل کب قبول ہے؟ جب اس میں اخلاص ہو، یعنی محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو، جو کام ہو محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو. اور اخلاص کہاں سے ملتا ہے؟ اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی ڈیوٹیوں سے، یہ درد دل ملتا ہے اللہ والوں کی صحبتوں سے. اللہ تعالیٰ پر کہ صرف اللہ پر نظر ہو، مخلوق پر نظر نہ ہو. مخلوق دل سے نکل جائے، محض اللہ کی ذات دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ پر نظر ہو. یہ چیز ملتی ہے صحبت اہل اللہ سے، یہ چیز ملتی ہے اللہ والوں کی صحبتوں سے، عبادت سے یہ چیز نہیں ملتی ہے میرے دوستوں. لہذا علم کا ہونا بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت میں اضافہ کیسے ہو جائے؟ اس پر عمل بھی ہو. اس لیے اگر کوئی عالم ہو، اگر کوئی عالم بے عمل ہو، عالم بے عمل یعنی عمل نہیں کرتا، وہ دیکھ رہا ہے کہ اصول کے خلاف کام کر رہا ہے، تو میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی بے ادبی جائز نہیں ہے. عالم اگر بے عمل ہے تو اس کی بے ادبی جائز نہیں ہے، اس کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. آگے ہو، عالم بے عمل ہے تو اس کی بے ادبی جائز نہیں ہے، لیکن اس سے مسئلہ بھی نہیں پوچھا جائے گا. اگر عالم بے عمل ہے اس کی بے ادبی یہ جائز نہیں ہے. اگر عالم عمل نہیں کرتا تو یہ نہیں کہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، اس کی بے ادبی نہ کرے، زبان کو خاموش رکھے، لیکن اس سے مسئلہ بھی نہیں پوچھا جائے گا. پھر حکیم الامت تھانوی نے کیسے سمجھایا؟ فرمایا کہ اگر قرآن مجید غلط چھپ جائے، قرآن مجید غلط چھپ جائے، تلاوت جائز ہے اس میں؟ اس میں تلاوت جائز نہیں ہے، لیکن اس کی بے ادبی کی جائے گی؟ بے ادبی بھی نہیں کی جائے گی، سبحان اللہ. اسی طرح فرمایا کہ قرآن مجید غلط چھپ جائے، غلط چھپ جائے تو اس میں تلاوت نہیں کریں گے، تلاوت نہ کرے اس میں، لیکن بے ادبی بھی نہیں کی جائے گی اس کی. اسی طرح سے اگر عالم عمل نہیں کرتا اس سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اس کی بے ادبی بھی جائز نہیں ہے. تو علم بڑی نعمت ہے میرے دوستو، صحیح راستے کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور صحیح راستے کا بتانے والا مل جانا، اللہ اکبر. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کسی کو سچا رہبر مل جائے، راستہ بتانے والا مل جائے، فرمایا اس زمانے میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. سچا رہبر مل جانا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. اس زمانے میں اگر ایمان کے بعد کسی کو سچا رہبر مل جائے، جو اللہ کی محبت کا راستہ بتانے والا بلکہ راستہ چلانے والا ہو. ایک کہتا ہے راستہ بتانا، ایک ہے راستہ بتانا، ایک ہے راستے پر چلانا، اور ایک ہے راستے پر چل کر دکھانا. ایک ہے راستہ بتانا، ایک ہے راستے پر چلانا، اور ایک ہے راستے پر چل کر دکھانا. بس یہی جو راستے پر چل کر دکھانا ہے میرے دوستو، انہی لوگوں کی صحبت میں بیٹھے یہ بتائیں گے کیسے کرنا ہے. جب کوئی حسین سامنے آئے گی کوئی عورت یا لڑکی, اب اس کو دیکھے گی یہ کیا کر رہا ہے, تو اس کا کیا عالم ہو گیا. جب آ گئے وہ سامنے, نامناسب شکل اب سامنے آ گئی, جب آ گئے وہ سامنے تو کیا کیا, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, آنکھ بند کر لی. ڈرائیور تھوڑی ہے کہ اس کا کام ہے آنکھ کھولنا, بس میں بیٹھا ہوا ہے گاڑی والے چلانے والے کے ساتھ بیٹھا ہے, آنکھ کھولنے کی کیا ضرورت ہے اس کو. تو جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, اور جب ہٹ گئے سامنے سے وہ بینا بن گئے. تو یہ کیا ہے, یہ ہے رستے پر چل کر دکھانا. اب وہ شیخ کو دیکھ رہا بھائی, یہ بھی تو نظر بچا رہا ہے, یہ بھی تو اسی دنیا میں ہے, اس کے پاس بھی تو دل ہے, یہ بھی تو اپنے سینے میں دل لگتا ہے. بس میرے دوستو, یہی رستے پر چل کر دکھانا, یہ اللہ والوں کی صحبت سے نعمت ملتی ہے. رستے پر چل کر دکھا رہا ہے, یہ تو زیادہ آسان کام ہو گیا نا کہ جی ایسے کر رہے ہیں, بس ختم ہو گیا. اب اس کو دیکھے کہ ناموافق حالات آئے, اس لیے تو ہے کہ اس کی صحبت میں رہے. اب ناموافق حالات, اپنی طبیعت کے خلاف باتیں ہوں گی نا. اب دیکھیں اس نے کیا کیا, یہ اپنے غصے کو ضبط کر رہا ہے, برداشت کر رہا ہے, تحمل کر رہا ہے. تو اب اس کے لیے بھی ہو جائے گا کہ یار جب یہ کام کر سکتا ہے ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی عجیب و غریب نعمت رکھی ہے, کونوا مع الصادقین کی جو نعمت ہے, اللہ اکبر, عجیب نعمت ہے. تو ایک ہے رستے کا بتانا, ایک ہے رستے پر چلانا, ایک ہے چل کر دکھانا. بس چل کر دکھانے والوں کی صحبت میں بیٹھے, بتانے والے بھی ہیں لیکن جو چل کر دکھانے والے, اللہ اکبر, ان کا تو کیا کہنا. بابا جی چلو وہ سنی نہیں دے. رستے کا چل کر دکھانا, رستے کا بتانا, رستے پر چلانا اور رستے پر چل کر دکھانا, یہ اللہ والوں کا کام ہے میرے دوست. ان کے پاس بیٹھے, وہ ہر آنا جانا رکھے ان کے پاس, پھر پتا چلے گا. میرے مرشد, میرے شیخ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ روحانیت کیا چیز ہے. نہیں, انہوں نے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی روحانیت میں ترقی کروں, اس کا کیا طریقہ ہے. ایک صاحب نے مجھ سے بھی یہاں سوال کیا تھا کہ میں اپنی روحانیت میں ترقی چاہتا ہوں. تو کچھ مجھ کو ان کی بات سے اندازہ ہوا, تو میں نے پوچھا کہ یہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے بھائی, پہلے یہ سمجھا دو تاکہ صحیح چیز معلوم چلے. انہوں نے کہا روحانیت مطلب یہ ہے, ادھر ایک مشین رکھی ہوئی ہے, مکسر مشین, جس میں مال تیار ہوتا ہے, بھرائی کا سامان, بھرائی کی مشین ہوتی ہے نا ہمارے ادھر رکھی ہوئی ہے, تو وہاں کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا مثلاً یہ ہے کہ اس کو میں انگلی پہ اٹھا لوں, اڑنا آ جائے, زمین میں گھس جاؤں. تو میں نے کہا دیکھو بوجھ اٹھانا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے, بوجھ تو گدھا بھی اٹھاتا ہے, بلکہ گدھا کتنا عقل مند ہوتا ہے یہ بھی سنیے. ایک آدمی نمک کا تاجر تھا, اس کے پاس گدھا تھا اور وہ اپنے گدھے پر نمک کو لاد کر لے جاتا تھا, دو من نمک. تو ایک مرتبہ راستے میں جہاں سے گزرتا تھا وہاں پر ندی پڑتی تھی, ایک دن ندی میں برسات کا زمانہ تھا, کچھ تیزی تھی, طغیانی تھی. تو گدھا جب ندی میں اترا تو پانی کے بہاؤ کی تیزی سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ذرا لڑکھڑا گیا. اس کے یعنی تھوڑا پانی میں بیٹھ گیا. اب جب کھڑا ہو کر باہر نکلا تو پانی اور نمک کی دوستی کیسے ہے بھائی. لہذا جب وہ باہر نکلا پانی سے تو پیٹ بالکل ہلکی, کیونکہ سارا نمک پانی میں بہ گیا تھا. اب تو گدھا بڑا خوش ہوا, مالک نے نا للہ وانا الیہ راجعون پڑا, جو دستور ہے کہ نقصان ہو جائے تو سنت کیا ادا کرے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سنت ادا کرے، 100 شہید کا ثواب ملے گا. مالک نے انا للہ پڑھا، اگلے دن پھر نکلے، 2 من نمک لاد کر وہ چلا، راستے میں پھر وہی ندی، گدھے کو کل والی بات یاد تھی، اس نے پھر پہلے تو گرا، اب اپنے کو گرایا، اس نے پھر جھٹکا کھایا، پھر وہ باہر نکلے، مالک نے پھر انا للہ پڑھا، اس نے کہا اچھا بھائی چلو، پانی کی تیزی ہے، گدھا بھی آخر گدھا بھی انسان ہے. تو اس نے باہر نکل کے پھر انا للہ پڑھا، تیسرے دن پھر یہی ہوا، گدھے نے پھر یہی حرکت کی. مالک نے کہا دال میں کچھ کالا معلوم ہوتا ہے، اس نے کہا آج ذرا میں آزما کر دیکھتا ہوں. اس نے کیا کیا کہ چوتھے روز گدھے کے اوپر روئی لا دی، اور روئی ویسے ہی ہلکی ہوتی ہے، حجم بڑا، اس کے پھیلنے میں زیادہ جگہ آتی ہے اور وزن میں ہلکی ہوتی ہے. اب گدھے تو اپنی عادت سے، جو اس نے امریکہ سے ایم ایس سی کی ڈگری لی تھی پانی میں گر کر، اپنی اسی حرکت کی اس نے، اور پانی میں جھٹکا کھایا. پانی میں جب تک رہا تب تک تو گزارا ہو گیا، اب جو پانی، روئی نے پانی کو چوس لیا، اور پانی کا وزن بہت ہوتا ہے، کافی وزن ہوتا ہے اس کا، بھاری ہوتا ہے پانی کا وزن. اب جب گدھا باہر نکلا تو اس کے پاؤں شل، قدم نہیں اٹھے. تب مالک نے اس کے کان میں کہا جناب آپ عقل مند ہیں تو ہم بھی پڑھے ہیں راہوں میں. گدھے کو ایسے سبق سکھایا. تو میرے دوستو وزن اٹھانا یہ تو گدھے کا کام ہے، وہ بھی وزن اٹھا لیتا ہے، اونٹ بھی وزن اٹھاتا ہے. اور ان سے عرض کیا کہ اڑو نا، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے، مچھر بھی اڑتا ہے، اور رہی بات زمین میں گھسنا، تو زمین کے اندر چھجودر بھی گھس جاتی ہے، چوہا بھی، یہ فضیلت کی چیزیں نہیں ہیں. اور پانی پر تیرنا، یہ تنکا بھی تیرتا ہے، اور مرغی بھی نہیں، بطخ وہ بھی تیر لیتے ہیں. تو یہ کمالات نہیں ہیں، اس کا نام روحانیت نہیں ہے. روحانیت نام ہے اپنی روح کو جہاں سے وہ آئی ہے اس سے رابطہ اور کنیکشن کا نام روحانیت ہے. روح آئی ہے جنت سے، عرش سے، لہذا روح کو مناسبت پیدا ہو جائے نورانی اعمال سے اور گناہوں سے اس کو نفرت پیدا ہو جانا، یہ روحانیت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ سنت پر اور نورانی اعمال، جو آسمان کے اعمال ہیں اس سے مناسبت پیدا ہو جانا، اور دنیا کی شکلوں سے، تصور سے دل میں بے چینی آ جانا، روح کا پریشان ہو جانا، یہ ہے میرے دوستو روحانیت. نہ روحانیت کی تعریف اپنی طرف سے سمجھ لیں، یہ ہے روحانیت کہ روحانی اعمال سے مناسبت پیدا ہو جائے. نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اعمال کرنا، ہر کام کو شریعت و سنت کے مطابق کرنا، کیونکہ وہ بھی احکام آسمان سے آئے ہیں، لہذا آسمانی احکام سے مناسبت ہو جانا، اور زمین کی شکلوں سے، یہ مٹی کی شکلوں سے دل نہ لگانا. اور مٹی کے مکانات، مٹی کی کباب بریانی، مٹی کی گاڑی، مٹی کی عورتوں سے دل کو وحشت اور بے چینی ہونا، یہ روحانیت ہے. اس کا نام کیا ہے؟ روحانیت. تو انہوں نے میرے مرشد سے سوال کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی روحانیت کو اڑاؤں، پرواز کروں، اس کا کیا طریقہ کار؟ تو میرے پیارے شیخ، میرے پیر و مرشد شیخ العرب العجم عارف باللہ قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہ، نے فرمایا کہ دیکھو روحانیت کا طریقہ وہی ہے
روحانیت کا طریقہ وہی ہے جو جہاز اڑانے کا طریقہ ہے. روحانیت کا طریقہ وہی ہے روحانیت اڑانے کا جو جہاز اڑانے کا طریقہ ہے. پوچھا وہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو پائلٹ چاہیے، پائلٹ چاہیے جہاز کے لیے. اب اگر کوئی کہے کہ وہ جی راشد منہاز شہید جن کو نشان حیدر ملا ہوا ہے، تو راشد منہاز شہید اپنی قبر سے فیض پہنچا رہے ہیں اور جہاز اڑے گا. پوچھے بھائی پائلٹ کدھر ہے؟ کہ جی پائلٹ قبر سے فیض پہنچا رہے ہیں. تو اس جہاز پر کوئی بیٹھے گا جس کا پائلٹ، جس جہاز پر پائلٹ نہ ہو، جس جہاز پر پائلٹ نہ ہو اس جہاز میں کون بیٹھے گا بھائی؟ لہذا اسی طرح میرے دوستو اللہ تعالی کی محبت اور روحانیت پیدا ہوتی ہے زندہ مشائخ سے. جو مشائخ انتقال فرما جائے، جن اللہ والوں کا انتقال ہو جائے، ان کی عظمت سر آنکھوں پر ہے، ان سے فیض بھی ملتا ہے. ان کے ہاں قبر پر کوئی جائے اور قرآن پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ آپ کا مقبول بندہ ہے، اس کے صدقے میں مجھے اللہ والا بنا دیجئے، تو بہت اچھا، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے، بالکل جائز ہے. لیکن قبر والے سے نہ مانگے. وہ جیسے ایک عورت تھی، تو اس نے بہت زیادہ پریشان تھی، تو وہ کسی بزرگ کے مدار پر چلی گئی، منت مان لی کہ بھائی مجھے بچہ چاہیے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. اللہ کی شان اولاد بھی ہو گئی. تو اس نے کہا تھا کہ بھائی میں تو وہ چاہوں گی، دیکھ چڑھاؤں گی جا کر. اپنے شوہر کو لے کر چلی، شوہر نے سمجھایا پھر خاموش. خیر جب وہاں پہنچی تو اب وہ تو پاگل، وہ کہے کیا جری پتر دتا بھلے شاہ دتا، پتر دتا بھلے شاہ دتا، اب وہ یہی کہہ جا رہی ہے. اب وہ شوہر کو، وہ موحد تھا توحید والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سمجھتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں. بزرگوں کی دعائیں بے شک لگتی ہیں، اثر کرتی ہیں، لیکن بزرگ اولاد چھوڑی دیتے ہیں، دعائیں لگتی ہیں ان کی، بڑا مبارک ہے. اب جب اس نے کہا، وہ بھی تھا دیہاتی، اس نے اپنی دھوتی اتار دی اور کہا چھوٹا شاہ نہ ہوندا تو بھلے شاہ کتھو دیندا. چھوٹا شاہ نہ ہوندا تو بھلے شاہ کتھو دیندا. ارے چھوٹا شاہ نہیں ہوتا تو بھلے شاہ کہاں سے دیتا؟ تو بزرگان دین کی عظمت سر آنکھوں پر ہے. جو انتقال فرما گئے وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. ان کی عظمت، ان کا ادب، ان کی محبت، یہ ہمارے ایمان میں زینت ہے ان اللہ والوں کی. لیکن اصلاح ہوگی زندہ پیر سے، زندہ شخص سے. اگر کوئی ڈاکٹر مر جائے، اب وہ کہے نہیں میں تو اس کی قبر پہ جا کر علاج کرواؤں گا، قبر پر علاج وہاں کرائیں گے کیونکہ ان کا فیض ملے گا. تو ان کا فیض، ڈاکٹر کا فیض جو مر چکا ہے وہ کیسے ملے گا؟ اس کے شاگردوں سے ملے گا جو زندہ ہے. کیوں جناب؟ کہیں گے یار ڈاکٹر کو دیکھو، فلاں ڈاکٹر تھا ہارٹ اسپیشلسٹ یا برین اسپیشلسٹ، نیورولوجی کا اسپیشلسٹ تھا، تو اس کے جب وہ، یار وہ تو مر گیا، پتہ چلا اچھا وہ مر گیا، او ہو اب کیا کریں؟ کہا اچھا بھائی بتاؤ اس کا کوئی خاص شاگرد ہے؟ تو اس کے خاص شاگرد کو تلاش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جو اس کے ساتھ سب سے زیادہ رہا ہو، دن رات اس کے ساتھ رہا ہو، ایسا شاگرد بتاؤ، اور جس پر یہ ڈاکٹر بھی اعتماد کرتا ہو کہ اپنے کیس اس کے حوالے کرتا ہو. تو میرے دوستو پھر وہ اس کے پاس جاتا ہے. اسی طرح سے یہ جو اللہ والے ہیں، جب انتقال فرما جائیں تو ان اللہ والوں کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو خادم ہیں، ان کے جو غلام ہیں، ان کا پتہ لگائے, ان کے خلفاء ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی دولت لے کر نہیں جاتے, وہ دے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی دولت کو سینہ بہ سینہ چلاتے رہتے ہیں, وہ لے کر نہیں جاتے, دے کر جاتے ہیں, اور جو لے کر جاتے ہیں اس کا تو کیا کہنا. لیکن ان کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ اپنی دولت کو منتقل بھی کرتے ہیں. اسی لیے تو میرے مرشد یہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. یعنی اللہ کی محبت کی آگ جس سینے میں جل رہی ہو اس درد بھرے سینے کے ساتھ اپنا سینہ ملا دے, اپنے دل کے دل ملا دے. ایسا نہیں ہے کیا ہے لاؤ مولوی صاحب لاؤ دل دو ذرا میں دل ملاؤں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ محبت سے, خدمت سے اور عقیدت سے ان کی صحبت میں بیٹھے, ان کے پاس بیٹھے اور اپنے دل کو ان کے دل کی طرف متوجہ کرے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ میرے شیخ اور مرشد شیخ العرب والعجم سید الطائفہ وہ فرماتے ہیں, انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مولوی اشرف علی اگر میں کسی سے بات بھی کر رہا ہوں, چائے بھی پی رہا ہوں, دوستوں میں ہنس بول بھی رہا ہوں, لیکن تم اپنے دل کو میرے دل کے ساتھ ملا کے رکھا کرو. کیونکہ فرمایا کہ اس حالت میں بھی میرا دل اللہ تعالی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے, اگرچہ میری زبان میرا ہاتھ دوستوں میں مشغول ہے, لیکن میرا دل اللہ تعالی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے. میرے مرشد نے سنایا کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنائی کہ جب حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت کے انتقال کے بعد میں تھانہ بھون گیا تو مفتی شفیع صاحب فرماتے کہ خواجہ عزیز حسن مرزوب رحمت اللہ علیہ جو پہلے ڈپٹی کلیکٹر تھے اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بہت پیارے خلیفہ عاشق تھے حکیم الامت کے, قربان اور فدا, وہ دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر رو رہے تھے حکیم الامت کے انتقال کے بعد, اور یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. کہ اگر اللہ والے کا انتقال ہو جائے تو ہم اللہ والوں کے دامن کو تھوڑی چھوڑ دیں گے, اگر اللہ والے نہیں ہوں گے تو ان کے غلاموں کے دامن پکڑ لیں گے. یعنی ایک شیخ کا انتقال ہو جائے تو دوسرا شیخ بنانا ضروری ہے. لہذا بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا تین دن تک تعزیت ہے, غم شوق مناؤ, چوتھے دن دوسرے پیر کی تلاش میں چل پڑو. تین دن تک تعزیت شوق مناؤ, غم ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا دیکھو جب عورت کا شوہر مر جائے, بیوہ ہو گئی نا, بیوہ ہو گئی, اب اس کا روٹی کپڑا مکان بند, کیونکہ اس کا روٹی کپڑا اور مکان شوہر کے ذمہ تھا. اب وہ مر گئی, دیکھو بھائی گرمی تو لگتی ہے لیکن جب دین کی بات ادب سے سنائے, گریبان کو بند رکھے, اگر کوئی تھانے دار کے پاس جائے گا کیسے جائے گا, سلیقے سے جائے گا. تو اگر شوہر مر جائے تو عورت کا روٹی کپڑا مکان بن, اس لیے تو اس کا نام بیوہ ہے. اسی لیے اس کا نام بیوہ ہے, کیوں؟ کیونکہ جب تک شوہر زندہ تھا اس کی واہ واہ ہو رہی تھی, واہ واہ ہو رہی تھی نا کہ یہ روٹی کپڑا مکان شوہر دے رہا, ہر چیز شوہر مہیا کر رہا ہے. اب شوہر مر گیا, اب کیا ہوئی, جو واہ واہ ہو رہی تھی اب وہ بے واہ ہو گئی. فرمایا میرے مرشد نے, یہ حضرت نے فرمایا کہ بس اس کا جو ہے اس لیے اس کا نام پڑ گیا بیوہ, جس بیچاری کی واہ واہ نہ ہو کیا ہے وہ بیوہ ہے.
तो अब अगर उसको चाहिए रोटी कपड़ा और मकान तो क्या करेगी? दूसरा शौहर करना होगा ना, दूसरा शौहर करे, दूसरी शादी करे, दूसरा शौहर मिल जाएगा तो फिर उसका रोटी कपड़ा मकान जारी हो जाएगा। फरमाया इसी तरह से जब शेख का शेख होता है तो रूहानी रोटी कपड़ा मकान उस अल्लाह वाले की सोहबत से मिलता है। क्या? रूहानी रोटी कपड़ा मकान, रूहानी आमाल की तौफीक होती है। और जब शेख का इंतकाल, अब वो रूहानी रोटी कपड़ा मकान बंद, अब क्या करे? अब दूसरा शेख करे ताकि अब दोबारा रूहानी रोटी कपड़ा मकान जारी हो जाए। इसलिए बगैर अल्लाह वालों के ना रहे, इंसान अल्लाह वालों की सोहबत का इतना अजीब वो है, जब कोई गम परेशानी हो जिसके पास शेख होता है ये वही समझ सकता है, जब कोई परेशानी है कोई गम है वो फौरन अपने शेख के पास जाता है, हजरत मुझे ये परेशानी है, शेख दुआ उठाता, हाथ उठाता है, दुआ कबूल हुई या नहीं हुई, जहूर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन दिल को एक तस्कीन और सुकून मिल जाता है। ये अल्लाह ताला ने इतना अजीब असर रखा है दादा, और ये चीज वो समझ ही नहीं सकता, ये चीज वो समझ ही नहीं सकता कि जिसके सर पर कोई बड़ा ना हो, जिसके सर पर कोई बड़ा ना हो, जिसने किसी को अपना रहबर, अपना मुर्शिद और अपना पीर नहीं बनाया, सच्चे पीर हो लेकिन मेड इन डालडा ना हो, देसी घी हो, देसी घी, क्योंकि जाली मिलेंगे हर फील्ड में, आपको जाली लोग मिलेंगे तो पीरी की क्या बात है। हर फील्ड में जाली डॉक्टर होते हैं, जाली मुल्ला भी होते हैं, जाली तबलीगी होते हैं, जाली मदरसे वाले होते हैं, जाली मैकेनिक भी होते हैं, जाली डॉक्टर सब होते हैं, तो क्या पीर जाली नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर नकली डॉक्टर मिले तो क्या आप कहेंगे असली डॉक्टर ही नहीं होते? कहेंगे आप? अगर नकली डॉक्टर, नकली इंजीनियर और मैकेनिक मिले और नकली मुल्ला मिले तो क्या सब मुल्ला नकली है? क्या जाली पीर मिल जाए तो सारे पीर जाली है? नहीं मेरे दोस्तों, ये धोखा है कि अगर हम किसी जाली से वास्ता पड़ गया सबका रद्द कर दिया, ये गलत है। ये असली मौजूद है और रहेंगे कयामत तक रहेंगे, ये अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कूनु मअस्सादिकीन, कि तुम अल्लाह वालों की सोहबत में रहो, सच्चों की सोहबत में रहो, जो अपने तकवा में सच्चे हैं। अब अल्लाह ताला हुक्म दे सच्चों की सोहबत में रहो और दुनिया में सच्चे ना हो तो सच्चे पैदा करना किसके जिम्मे है? अल्लाह ताला के जिम्मे है, मिलेंगे। हाँ अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि मर्द हकानी की पेशानी का नूर कब छुपा रहता है पेशे दी शऊर, या अल्लाह वालों का नूर पहचानने की हमें सलाहियत अता फरमा, हमें आंखें अता फरमा कि हम अल्लाह वालों को देखकर पहचान लें, हमें आंखें अता फरमा, उस अंधी बुढ़िया की तरह मामला ना करें जैसे एक अंधी बुढ़िया थी। उसने एक शाही बाज था बादशाह का, वो उड़कर जंगल में रास्ता भटक गया, एक बुढ़िया के घर पहुंच गया, वो भी अंधी थी। अब उस अंधी बुढ़िया ने जो उसको हाथ लगाया तो पर बड़े बड़े और उसके नाखून भी बड़े हुए। उसने कहा अरे जालिम, की तरह किसने असर कर दिया कि तेरा कोई सर पर नहीं है, तेरे तेरे जो है वो पर बड़े हो गए, तेरे नाखून बड़े हो गए, कितना बुरा लग रहा है। हालांकि ये उसका हुस्न है, उसने काट दिए। बाद में समझा ऐसा मत कर, मेरा शाह नाराज होगा। इसी तरह से बाजे लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह वालों की भी इस्लाह की फिक्र करते और उलमा की भी इस्लाह की फिक्र करते कि मौलवियों को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, अल्लाह वालों को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, इस्लाह का तरीका असल में ऐसे नहीं यूं होना चाहिए। तो ये वो अंधी बुढ़िया है जो शाही बास के पर को और उसके नाखून जिससे वो शिकार करता है उस नाखून को कह रहे हैं कि ये जंगलियों का निशान है। नहीं मेरे दोस्तों, ये बास की खूबसूरती है, लिहाजा हर अल्लाह वाले की खूबसूरती होती है। वो समझता है वो खुदरा पौधा थोड़ी है, खुदरा पौधा हो तो जिसमें कांटे लगे हो कि कांटे पकड़ है तो उसको तो काट देता है। और एक शख्स किसी अल्लाह, एक शख्स, एक पौधा जो बागबान की निगरानी में बड़ा हुआ है, क्या उसमें कांटे हो सकते हैं? हाँ, फूल के साथ, गुल के साथ कांटे मिल सकते हैं, لیکن وہ کانٹے اس پودے کی زینت ہے، اس گلاب کی زینت ہے. لہذا اگر کبھی کوئی غصہ بھی کرے بظاہر گندے اخلاق معلوم ہو تو یہ بھی اس کی زینت ہوتی ہے جناب. ارے میاں گائے دودھ دیتی ہے تو لات بھی تو مارتی ہے. ماں جو ہے ماں کھانا دیتی ہے بچے کا سب کرتی ہے، پٹائی نہیں لگاتی. اگر بچہ پیشاب کر دے یا کپڑے گندے کر کے آ جائے تو ماں لگاتی ہے تھپڑ اور کیا کہتی ہے، میں تیرے باپ کی نوکر ہوں کیا؟ لیکن بچہ چھوڑ کر بھاگتا ہے، بلکہ ماں مارتی ہے نکل جائے یہاں سے، وہ اور ماں کے سینے میں گھستا ہے. کیا محبت ہے میرے دوستو. بس یہ ایسی محبت جس کو اپنے شیخ سے ہو، اللہ 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 کہ شیخ کہے نکل جا، اور وہ بچوں کی طرح چوکھٹ سے لپٹا پڑا ہے اور نکلتا نہیں ہے. کیا مزہ ہے میرے دوستوں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ پیری مریدی کا مزہ اس وقت ہے کہ جب شیخ اور مرید میں محبت پیدا ہو جائے. یعنی شیخ کہے نکل جا اور وہ جوتی نے وہ قدم نہ چھوڑے، قدموں سے لپٹ جائے، چوکٹ سے لپٹ جائے، اس کی لذت پر فرماتے پھر مزہ ہے. تو سب سے پہلا کام کیا کرے، وہ یہ کہ کسی اللہ والے کو اپنے سر پر رہبر رکھے. وہ اللہ والا کیا ہو، صحیح العقیدہ ہو، مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو، شریعت و سنت کا پابند ہو، گناہ سے بچتا ہو، اپنے دوستوں کو گناہ سے بچنے کی تلقین کرتا ہو. اب پتہ چلا کہ جی اللہ والے پیر صاحب ہیں اور داڑھی نہیں ہے ان کے، نماز ہی نہیں پڑھتے، عورتوں سے پردہ نہیں کرتے کہ عورتوں سے ٹانگے دبوانے، اور وہ بھی دھوتی پہن کر، اور یہ دھوتی پنجاب والی کھلی ہوئی آگے سے، اور پھر اس میں قومی ترانہ چل رہا ہے. تو میرے دوستو اللہ والے یہ نہیں ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا اللہ والا ہے، اور دین کا ضروری علم رکھتا ہوں، ضروری علم ہو کافی ہے، رستے سے باخبر ہو. رستے سے دیکھو علم کیا ہے، علم روشنی ہے. علم کیا ہے، علم روشنی ہے. لہذا وہ جو روشنی ہے، وہ جو علم روشنی ہے، اب وہ رستہ دکھا رہی ہے کہ جی یہ رستہ ہے. لہذا وہ رستے کو ناپ رہا ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے یہ. لہذا ایسے ہی میرے دوستو علم جب ہوتا ہے تو وہ شریعت و سنت کا رستہ پتہ چلتا ہے. لیکن اب گاڑی موجود ہے، گاڑی کی لائٹ بھی ٹھیک ہے، اس کی سیٹیں بھی نہیں ہے، نئی کرولا ہے، سیٹیں بھی ٹھیک ہے، بیٹری بھی ٹھیک ہے، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی. کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی؟ پتہ چلے جی پیٹرول ہی نہیں گاڑی. اب نتیجہ کیا ہے، دھکا لگا رہے، دھکا لگا لگا تک پیٹرول پمپ پر پہنچے، پیٹرول گاڑی میں بھرا. اب ڈرائیور سمیت پانچ بندے گاڑی میں بیٹھ گئے، یعنی خود بھی چل رہا ہے، اب گاڑی کی لائٹ آن کی، ایکسلیٹر دبایا، ایکسلیٹر بتایا اور گاڑی چل پڑی. تو کیا ہے میرے دوست، بس یہی اللہ کی محبت کا پیٹرول اپنے انجن میں حاصل کرے، اپنے دل میں. نتیجہ کیا ہوگا، خود بھی اللہ کے محبت کے راستے میں چلے گا، اور اس کے پاس بیٹھنے والے وہ بھی وہیں جائیں گے. اور یہ محبت کا پیٹرول ملتا ہے اللہ والوں کی صحبتوں سے. خانقاہ اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں. خانقاہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر قوالی ہو، بریانی کی دیگے کھڑکے، گردن سیدھی رکھو، ایسے بیٹھا کرو سیدھی گردن. خانقاہ یہ معنی نہیں ہے کہ کہاں قبر ہو، کہ خانقاہ میں آئے، ہاں جی قبر کدھر ہے جی، کھوتا کدھر دفن ہے، کھوتا. وہ ایک پیر تھا نا، چالی پیر، اس کے پاس ایک اس کا شاگرد رہتا تھا، وہ دس سال سے رہتا تھا، اس کو خیال آیا چلو میں ماں باپ سے ملاؤں. تو پیر نے کہا اچھا جا، یہ کھوتی ہے یہ لے جا. کھوتی سمجھتے ہیں بھائی؟ ہاں نہیں سمجھتے، گدھی کو بولتے ہیں کھوتی. انہیں جا یہ گدھی لے جا. اب وہ راستے میں چلا تو کچھ رستہ طے کیا تھا، وہ گدھی مر گئی، اس نے اس کو وہی دفن کیا. اب غم میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہے یہ کیا ہو گیا، اب تھا ہولیا ملنگو والا. تو ایک آدمی آیا، کہا یہ بابا جی کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں جی بابا جی کی قبر ہے. کہے بابا جی کا کیا نام ہے؟ کہے ان کا نام ہے کھوتی والی سرکار. انہوں نے کہا اچھا، انہیں نکالا جیب سے، یہ لو جی نوٹ، वो नोट रख दिया कि विद्या करना है, उसने तो जेब में रखा वही बैठ गया। अब लोग मशहूर हो गया, लोग आना शुरू हो गए। फिर वहां पर उसने चार दीवारी बनाई, फिर गुंबद उम्बद बना के पूरा मजार तैयार कर लिया, लिखकर लगा दी खोती वाली सरकार। उसके बाद वो जो पीर था उसका, उसके ग्राहक कम हो गए। अब उसने सोचा यार ये चक्कर क्या है, मेरे ग्राहक टूट गए, तो पता चला कि भाई करीब में एक मजार और भी है। वो आया, उसने कहा देखता हूं मेरे मुकाबले में कौन लेकर आया। वो आया इधर, यहां देखा तो देखा तो उसका अपना शागिर्द बैठा हुआ वहां पे। उसने कहा अरे जालिम तू तो मां बाप कह गया था, ये क्या है, ये कौन कमर है, कि कौन बुजुर्ग है इसमें। उसने कहा हुजूर बुजुर्ग नहीं है, ये वो जो आपने खोती दी थी ना ये वही है। तो उस पीर ने क्या कहा, उसने कहा ओ ये नस्ल बड़ी बाबरकत है, इसकी मां वहीं पर दफन है। बड़ी बाबरकत नस्ल है। तो मेरे दोस्तों कबर होना नहीं, हां खानकाह में कबर बनाना सिखाई जाती है, लेकिन किस कौन सी कबर, अपनी हराम ख्वाहिशात की कबर, हराम तमन्नाओं की कबर बनाओ। कबर बनाए कौन सी, हराम ख्वाहिशात, अल्लाह की नाफरमानी के जज्बात को कबर में दफन करे, दफन कर दे, और फिर उस दफन करने से क्या खजाना मिलेगा। मेरे प्यारे शेख फरमाते हैं कि रखता है मुझको मस्त खजाना ये कल्ब का, रखता है मुझको मस्त खजाना ये कल्ब का, हूं अपने दिल में दफन कुछ अरमा किए हुए। अपने हराम तमन्नाओं को, हराम अरमानों को दिल में दफन कर दिया, अब उसकी जो लज्जत अल्लाह की कुर्ब और मोहब्बत का मादा मिल रहा है। फरमाते हैं रखता है मुझको मस्त खजाना ये कल्ब का, हूं अपने दिल में दफन कुछ अरमा किए हुए। तो शेख ये होना चाहिए कि जिसकी कब्र हो, कौन सी कब्र, हराम तमन्नाओं की कब्र बनाना सिखाता हूं। या मुरीद को कहे खुद बना भाई, तू अपना मजार खुद बना, और जब तू कब्र बनाएगा तो क्या होगा, कैसे बनाएगा, इन हसीनों से नजर बचाने में, इन हसीनों से नजर बचाने में मैंने गम भी बड़े उठाए हैं, इन हसीनों से नजर बचाने में मैंने गम भी बड़े उठाए हैं, और इन हसीनों से दुम छुड़ाने में, इन हसीनों से दुम छुड़ाने में हमने झटके हजार खाए हैं। जब कोई दुम पकड़ लेता तो कैसे, झटकों से ही छूटती है, लिहाजा अपने दिल पर झटका उठा रहा है। जहां कोई औरत आई, लड़का आया, जी चाह रहा है उसको देखने को, हसीन लड़का है, दिल चाह रहा है उसको देखने को, और दिल चाह रहा है कि चलो इसको दूध पत्ती चाय पिलाऊं, इसको लॉलीपॉप चूसने को दूं, इसके मोबाइल में बैलेंस डालूं वगैरह वगैरह, दिल ये चाह रहा है। लेकिन दिल से पूछता है कि जिसने तुझको पैदा किया वो क्या चाहता है, तो दिल का क्या जवाब होगा, वो चाहता है कि इनको मत देखो, इन लड़कों को औरतों को ये तस्वीरें फिल्में मत देखो। तब उसने क्या कहा, उसने कहा देख अल्लाह की बात मानता हूं, ये दिल तू टूटता है, तो दिल कहता है ना मुझे ना तोड़ना, कहता नहीं तू मेरा खालिक नहीं है, मेरा पैदा करने वाला मेरा मौला है, जो मेरा भी पैदा करने वाला है तेरा भी। बस उसने दिल को तोड़ दिया, ख्वाहिश पर अमल नहीं किया, बस कब्र तैयार हो गई। आ उस इन ख्वाहिशात जो अमल नहीं किया, ये ख्वाहिशात हसरत बन गई, अब हसरत से उसका दिल दागदार है, हसरतें हैं, आह निकल रही है, कदम कदम पर नजर जा बचाता है, फौरन नजर बचाने से तकलीफ होती है, आह निकलती है, तो दिल नफ्स को तकलीफ होती है, दिल को तकलीफ होती है, तो नफ्स क्या कहता है आह, रूह क्या, दिल क्या कहता है आह, और रूह क्या कहती है वाह। नफ्स और दिल कहते हैं आ, और रूह कहती है वाह, क्यों, क्योंकि रूह को जो मस्ती मिलती है, जो लज्जत मिलती है उस नाफरमानी से बचने में, वो रूह समझ सकती है मेरे दोस्त। लिहाजा यही आहें, ये जो दर्द भरी आह मिलती है, ये गुनाह से बचने का गम उठाने से मिलती है। अब वो गुनाह पर अमल नहीं कर रहा, आह दर्द भरी आह, तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि जिसका दिल हराम तमन्नाओं से का खून करने की वजह से आहों से भरा हुआ हो, जब अल्लाह की मोहब्बत की बात पेश करेगा तो क्या आलम होगा। जो दर्द दिल से आहों से और अश्कों से मिंबर पर جو درد دل سے آہوں سے اور اشکوں سے ممبر پر کرے شرح محبت، کیوں نہ پھر جادو بیانی ہو، پھر اس کی تقریر میں اثر نہیں ہوگا، اس کی تقریر دل پر اثر نہ کرے گی، جب دل کی بات دل پر میں جائے گی، دل کی بات زبان سے نکلے گی تو دل پر اثر نہ کرے گی، دل پر چوٹ نہ مارے گی۔ بس یہی وہ چیز ہے میرے دوستو جو صحبت سے ملتی ہے، جس کی آج کمی ہے، اور جب اس کا دل داغدار ہے حسرتوں کی، خواہشات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، تو کیا عالم ہے، داغے حسرت سے دل سجائے ہیں، داغے حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، داغے حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے، اور قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عالم عطا فرماتا ہے اپنی لذت کا اور قرب کا عالم، اور یہ وہ عالم ہوتا ہے کہ بادشاہوں کا عالم کیا جانے، کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عالم عطا فرماتا ہے، اور مال و دولت کے چکر میں جو اپنی دولت پر ناز کرتے ہیں، اور ان کی یہی دولت ان کو دو لات مار کر قبر میں دھکیل دیتی ہے، یہ دولت والے کیا جانے، یہ عالم دولت والے کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے قلب میں کیا دولت ہے، اور شامی کباب بریانی کے مزے کے لوٹنے والے، شامی کباب بریانی کے عالم میں رہنے والے کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ خالق کباب اور خالق لذت کباب ہے، جو خالق کباب اور خالق لذت کباب ہے، وہ لذت اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو کیا عطا فرماتا ہے، حسینوں کے چکر میں ننگی فلمیں، لونڈوں کے پیشاب پخانے کے مقامات کے گھسنے والے کیا جانے، جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو پاک مزہ عطا فرماتا ہے، ناپاک مزے لوٹنے والے کیا جانے، ان پیشاب پخانے کی گندگیوں میں اپنے ایمان کو، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو برباد کرنے والے کیا جانے، ناپاک مزے لوٹ کر جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو پاک لذت عطا فرماتا ہے، لیکن یہ کب، آہ جو یہ درد بھری آہ کو برداشت کرے، کیسے یہ درد بھرا سبق لے اپنے شیخ اور مرشد سے، یہ سبق ہے محبت حاصل کرے کہ اپنے دل کو توڑ دو لیکن اللہ کے قانون کو مت توڑو، اللہ کے قانون کے سامنے ایک دل کیا، ایک کروڑ دل بھی اگر اللہ کے قانون پر قربان ہو جائے تو اللہ کے قانون کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک قانون کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لہذا دل ٹوٹ جائے، لیکن اس دل کا ٹوٹنا نعمت کیا ملتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے انا عند المنکسرت قلوبهم، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، یہ ٹوٹے ہوئے دل کیا بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ بن رہے ہیں، نہ میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، نہ میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے، نہ میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے، نہ میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کیا لذت اس تباہ شدہ دل کو، کیا لذت اور مزے عطا فرماتے ہیں، کیا خزانے عطا فرماتے ہیں، یہ کون سمجھ سکتا ہے، جو ظالم پیشاب پخانے کی گٹر لائنوں میں گھس رہا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر مست ہو رہا ہے، وہ کیا جانے، ناپاک مزے لوٹنے والا کیا جانے، اللہ کے پاک مزے کیا چیز ہے، شیخ قبر بنانا سکھائے گا لیکن کس کی قبر، حرام تمناؤں کی خبر، اور رہی قوالی، گانا سننا تو حرام ہے، اب نماز نہ روزہ، ارے جی قوالی کی ایک تھاپ سے تو ہماری روح عرش پر پہنچ جاتی ہے، ایک تھاپ لگاتے ہیں، ارے یہ مولویوں کا راستہ، یہ صوفیوں پیروں کا راستہ لمبا ہے، ہمارا صوفیوں کا راستہ ایک تھاپ ماری، او جی اوپر موتیا کہیں گے، کیا تم نے ایک صاحب نے کیا کہا، ایک صاحب کہنے لگے ارے بھائی یہ جو جن کے چکر میں تم جا رہے ہو یہاں تو بڑا لمبا راستہ ہے، آؤ ہمارے چکر میں آؤ، تھاپ لگائیں گے اوپر سیدھا فلائٹ، یہ کیا ہے، چس پی رہے ہیں ناچ رہے ہیں، یہ ناچنا چس پینا یہ کون سی میرے دوستو وہ چیز ہے، تو یہ جو لمبا راستہ سمجھ رہے ہیں یہ راستہ لمبا نہیں ہے، جس کو لمبا راستہ ہے اصل میں ہمارے پہنچنے میں کمی ہے، اب ایک آدمی ایئرپورٹ سے دور رہتا ہے تو اس آدمی کا قصور ہے یا ایئرپورٹ کا قصور ہے، ایئرپورٹ پر جائے جہاز میں بیٹھے اڑ جا، اب یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے دل کو ویران کر کے، ہم اپنے دل کو تباہ کر کے جلدی سے ایئرپورٹ تیار کر لیں، حرام خواہشات پر عمل نہ کر کے، ہمارے پاس روحانیت موجود ہے، हमारे पास तैयारा भी मौजूद है लेकिन ये रनवे नहीं है। क्यों? रनवे दिल जो है उसको हमने बर्बाद किया हुआ है। किस वजह से? हसीनों के खड्डे घुसे में उसमें और गुनाहों के अंधेरे उसमें, और पायलट नहीं है हमारे पास। पायलट बनाए किसी को, अल्लाह वाले को अपने ऊपर रखे और गुनाह से बचे तो क्या, और हराम ख्वाहिशात पर अमल ना करे। हराम ख्वाहिशात पर अमल ना करने से वो जो जमीन है वो मलियामेट हो जाती है। अब जहाज उड़ने की जगह आ रही है। सुन्नत पर अमल करे, वहां पर सड़कें शानदार, लाइटें वाइटें सब लग जाएंगी। फिर उसके बाद उड़ जाए, कैसे उड़ेगा? जिस्म को अपना सकर के ले चली अफलाक पर। अल्लाह अल्लाह ये कमाले रूहे ज्वाला देखिए। और जो उड़ने का दावा करते हैं वो क्या चर्स पीते तब उड़ते हैं, बगैर उसके उड़े नहीं सकते। चर्स ही कहेंगे, चर्स पीकर अपने को बा कमाल समझ रहे हैं। कव्वाल की नाचना कमाल समझ रहे हैं। ये नाचना तो सांप भी करता है, ये कौन से कमाल की चीज है? ठुमके लगाना कौन से कमाल की चीज है? अगर इतने कमाल की चीज है तो जितनी फिल्मी अदाकारा है ये बड़ी बा कमाल है, नाचने वाली है जितनी, ये बा कमाल है ना, बड़ी कमाल है। जो शरीयत और सुन्नत का रास्ता, जिससे सरवर आलम सल्लम रूहानियत उड़ाने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, जरा वो लज्जत तो देखे। ये क्या बात है, ये नाचने वालों के चक्कर में, इनके चक्कर में इनका आलम क्या है कि बादशाहों से मरूब है, ये मालदारों से मरूब है, वजीरों से मरूब है, हसीनों से मरूब है, शामी कबाब बिरयानी से मरूब है, सोने चांदी से मरूब है। और जो लोग शरीयत और सुन्नत के रास्ते पर चलकर अल्लाह वालों की गुलामी करके अल्लाह की मोहब्बत को दिल में हासिल करते हैं, नाफरमानी से बचते हैं, इनके दिल के इस्तग़फ़ार का ये आलम है कि बादशाहों से महरूम नहीं है। वज़ारत उज़्मा की कुर्सियां इनको नीलाम होती नजर आती हैं, बादशाहों के तख्त और ताज इनको नीलाम होते नजर आते हैं, हसीनों का नमक इनको झड़ता मालूम होता है। ये सूरज और चांद से नहीं बिकते मेरे दोस्तों। जरा दौलत भी देखे क्या है, किस दौलत पर नाच करता है, ये दौलत का क्या है, ये नाचने वाले क्या है, इनको कोई, ये तो इन नाचने वालों का ऐसा हाल है जैसे बंदर, बंदर के सामने डुगडुगी बजाओ नाचना शुरू कर देता है। इन नाचने वालों का हाल ये है कि इनके सामने नोट लहराओ ये नाचना शुरू कर देंगे। ये आलम है इनका, 100 रुपए पे नाचते हैं ये लोग। जरा अल्लाह वालों को 100 रुपए तो क्या चीज है। हजरत मियां जी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीर और मुरब्बी थे, शेख थे, एक हिंदू आया हजरत क्या मेहमान हुआ, हजरत ने उसकी खातिर इजहार की। उसने कहा चल मैं तुझे खास नुस्खा देता हूं। हजरत ने पूछा क्या है ये नुस्खा। उसने देखा कि हजरत के लिबास कोई आला नहीं है, कोई सामान दुनिया का नहीं है वहां पर। तो उसने कहा कि मैं देखो इनको उठा दो। अरे आपके आगे वाला, अरे भाई ये सर उठा के सुनो बेटा। तो उसने समझा ये बेचारा क्या। उसने कहा ये लीजिए कीमिया, ये इसको तरीका ये है कि इसे आपको सोना बन जाएगा, ये मैं आपको खास दे रहा हूं। हजरत ने फरमाया मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसने कहा अरे ये चीज देने के लिए तो लोग मेरी जूतियां उठाते हैं। हजरत ने फरमाया जो तुम्हारी जूती उठाते हैं ये इस काबिल है कि जूतों के नीचे पड़े रहे। और फरमाया अगर तुम समझना चाहते हो तो ये सुनो, देखो। अब हजरत ने मिट्टी उठाई, मिट्टी को उठाकर सामने दीवार पर मारा, वो पूरी दीवार सोने की बन गई। फरमाया कि अरे जालिम तू क्या समझता, तू सोने पर फिदा है, हम खालिक के सोना पर कुर्बान है। फरमाया अगर ये चीज चाहिए होती ये हमारे पास है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें शरीयत और सुन्नत का रास्ता चाहिए। हम दुनिया के मालो दौलत पर मरने के लिए नहीं आए। ये है अल्लाह वाले मेरे दोस्तों जो मालो दौलत से मरूब नहीं होते। कितनी बड़ी चीज इनके पास मौजूद कि जिनकी करामत से दीवार सोने की हो रही है, क्या आलम है करामत का। लेकिन अल्लाह वाले इस चीज पर नहीं मरते, ये फिदा नहीं होते। ये फर्क है मेरे दोस्तों, शरीयत और सुन्नत के रास्ते से जो रूहानियत मिलती है वो रूहानियत ऐसी है, वो रूहानियत ऐसी है कि अगर तलवार से आप उसकी गर्दन भी उड़ा दे तो वो गर्दन उड़ाने के बावजूद वो अल्लाह पर उसको कहे दोबारा जिंदा करके कि तेरी कब्र उड़ाएंगे, लेकिन ये तू गुनाह कर ले। कहा तू 1,00,000 दफा मेरी गर्दन उड़ा दे लेकिन मैं अल्लाह पर कुर्बान होना फिर भी नहीं छोड़ूंगा। वो मालो दौलत से नहीं बिकता, बादशाह से मरूब नहीं होता, मालो दौलत वालों से मरूब नहीं होता, सूरज और चांद से मरूब नहीं होता, हसीनों के गटर लाइनों से मरूब नहीं होता। ये दौलत मिलती है उसको, बस ऐसा रहबर मिल जाए। बस बहुत बड़ी नेमत है मेरे दोस्तों। اور اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ یہ اللہ والا مجھے دکھا دے، مجھے ملا دے، مجھے دکھا دے، اور میری مجھے یہ میرے دل میں شعور دے دے کہ میں اس کو پہچان لوں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی بے ادبی کریں، ہم اس کو سکھا رہے ہیں، ہم سکھائے کہ جی آپ ایسے نہیں، ایسے کریں دین کی خدمت، ایسے کریں، یہ طریقہ ہوتا ہے. اس کو بھی پٹی پڑھا رہے ہیں. لے میرے دوستو، روحانیت کا ایک طریقہ کیا ہے کہ پائلٹ لگائے اپنے اوپر، پائلٹ رکھے، اپنے کو اس کے سامنے حوالے کر دے، اپنے کو مٹا دے، اس کے سامنے اس کے حوالے کر دے. خواجہ عزیز حسن مسعود رحمت اللہ علیہ نے حکیم الامت کو کیا شعر لکھا، آہ کہ نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. اب کوئی کہے صاحب مٹنے کے کیا معنی؟ دیکھو گندم کے دو دانے ہیں، گندم کے دانوں سے کہا کہ دیکھو، گندم کے کئی دانے ہیں، ان دانوں سے کہا کہ دیکھو تم، ہم تمہیں زمین میں دفن کریں گے، زمین میں دبا دیں گے. انہوں نے پوچھا اس سے کیا ہوگا، کیسے یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں، اے میاں، ارے میاں کیا کر رہا ہے، وہ دانے کو مٹی میں دبائیں گے، اس میں کھاد پانی ڈالیں گے، پھر اس سے کومپل پھوٹے گی، وہ باہر نکلے گا، ایک دانے سے کئی دانے پیدا ہوں گے. تو دانے نے کیا کہا، کئی دانوں نے کہا ہمیں منظور ہے، اچھا. اور بعض دانوں نے کہا لو جی یہ کیوں غلامی کریں، اور وہ بھی تم ہمیں زمین میں دفن کرو، مٹا دو ہمارا وجود. تو میرے دوستو کتنے دانے تھے، انہوں نے قبول کر لیا، نتیجہ کیا ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دانے پھٹے، وجود فنا ہوا، پھٹے، لیکن وہی دانے زمین کو چیرتے ہوئے باہر نکلا، اور اب اس ایک دانے سے کتنے دانے پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ جو دانے جنہوں نے انکار کیا، کہا ہمیں مٹی میں نہیں جانا، زمین کے اندر نہیں جانا، ہمیں ایسے ہی رہنے دو، تھوڑی دیر میں مرغی آئی کٹ 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 اور دانے چکتی چلی گئی. اب وہ گندم کا دانا کہاں گیا، اب مرغی کے پیٹ میں گیا، اس نے پخانا کیا، سب نکل گیا، وجود ختم. اور جس نے اپنے وجود کو مٹایا، اپنے کو دبایا، اس ایک دانے سے کتنے دانے پیدا ہو رہے ہیں. بس فرمایا اسی طرح سے، آہ جو اپنے کو اللہ کے لیے مٹاتا ہے اللہ والوں کے سامنے، پھر میرے دوستو یہی مٹانا، یہی مٹانا یہ فنا ہے، لیکن اس فنا کو اللہ تعالیٰ بقا عطا فرماتے ہیں. اور جو قید نہیں اکڑ کر، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کیوں کسی کے سامنے اپنے کو مٹائیں. نتیجہ کیا ہے، زندگی گزری ہے، گزر جائے گی، مر جائے گا، لوگ دنیا جانے گی بھی نہیں. جن اللہ والوں نے، جن اللہ والوں نے اپنے کو مٹایا اللہ والوں کے سامنے، آج دنیا انہی کو جانتی ہے. اور وہ عالم، وہ دین کا کام کرنے والے اپنی طرف سے، جنہوں نے اللہ والوں کو اپنے سر پر نہیں رکھا، آج دنیا ان کو جانتی بھی نہیں ہے بھائی، ان کے وجود سے بے خبر ہے. ہر زمانے میں ہزاروں لاکھوں علماء ہوتے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھوں ہوتے ہیں، کون جانتا ہے، لیکن انہی کو امت جانتی ہے کہ جنہوں نے اللہ والوں کے سامنے اپنے کو مٹایا. لہذا ان کے حالات میں سب سے پہلے یہی چیز ہوتی ہے کہ فلاں شیخ سے، فلاں کے پیر کے سامنے انہوں نے اپنے زانو تلمز اور زانو ادب طے کیا، فلاں اللہ والے سے انہوں نے اپنے اللہ کی محبت سیکھی، سب سے پہلے یہی بات ملتی ہے. آج ہم اللہ والوں سے اپنے کو مستغنی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے. نتیجہ کیا ہے، اخلاق دیکھ لی کیا عالم ہے، گندے اخلاق، اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں، لڑائیاں کرنا، غصہ، غیبتیں، بد نظریاں، شہوت، گناہوں میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں گندے اخلاق کی وجہ سے، ماں باپ سے بدتمیزی، بیوی پر کی پٹائی کرنا. اور عالم کیا ہے، تہجد پڑھنے میں ایک نمبر ہے، اشراق ہے، تہجد بھی ہے، بھابھی سے پردہ نہیں ہے، مدرسے میں بھی پڑھ رہے ہیں، تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں، بزرگوں کے آبی ہیں، لیکن اخلاق کی درستگی نہیں ہے میرے دوست. کیوں، اللہ والوں سے اخلاق درست کروائے نہیں، یہ خانقاہیں، یہ اللہ والے اخلاق کی درستگیاں کرتی ہیں، یہاں پر یہ اخلاق کی مینٹیننس ہوتی ہے اور مفت میں ہوتی ہے. وہ جعلی پیر کی طرح نہیں ہے کہ جعلی خانقاہ پہ لکھا ہوتا ہے، میرے مرشد کا شعر، کیا شعر، بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا، بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا، برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا. یعنی جو مرغی بغل میں دبا کر لایا او جی پیر صاحب اس کی خاطر تواضع کر رہے ہیں، اور جو مرغی نہیں لایا چل بے غیرت ادھر جا کے بیٹھ. نہیں میرے دوستو، یہ اللہ والے ایسے ہیں جو یہ لالچ میں نہیں، محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی محبت سکھاتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے چندہ تک نہیں مانگتے. کیوں؟ وہ چندہ مانگیں گے سیٹھ صاحب کی مرضی کی تقریر کرنی پڑے گی. اگر چندہ مانگا تو سیٹھ صاحب کی مرضی کی تقریر کرنی پڑے گی، اور سیٹھ صاحب کی تو داڑھی ہے ہی نہیں، تو سیٹھ صاحب کو اگر کہیں گے داڑھی کر تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ داڑھی کیوں بولا، مسجد کے صدر کی داڑھی نہیں ہے، مسجد کی کمیٹی کے صدر اس کی داڑھی نہیں ہے. اب امام صاحب تقریر ہی نہیں کر رہے کیونکہ صدر صاحب ناراض نہ ہو جائے. کیا بات ہے؟ یہ ظالم اگر اس کے دل میں اللہ ہوتا تو یہ صدر کی پرواہ نہ کرتا. اور چندہ لے گا، تو چندہ دینے والوں کی رعایت کرنی ہوگی. ہاں یا تو ایسا ہو کہ چندہ بھی لے اور ان کو کہے بھی بھائی داڑھی رکھنا ضروری ہے، صرف چندہ دینے سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے. یہ کب چیز پیدا ہوتی ہے؟ مخلوق کا خوف بغیر اللہ والوں کی صحبت کے نکلتا نہیں ہے میرے دوست، یہ نکالنے والے ہیں. اس لیے کسی اللہ والے کو اپنا رہبر بنائے. ایک کام روحانیت کا طریقہ بتا رہا ہوں. نمبر دو کام، ذکر اللہ کرے، ذکر کرے. جو آدمی ذکر نہیں کرتا اس کی مثال سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی طرح ہے، اور ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی طرح ہے. لیکن ذکر کرے کیسے؟ محبت سے. ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے، کرکٹ دیکھنے کا ٹائم، ٹی وی دیکھنے کا ٹائم، تبصرے کرنے کا ٹائم، لیکن ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. کیا عجیب بات ہے! حالانکہ ذکر جو ہے روح کی غذا ہے. اگر کسی چیز کو غذا نہ ملے کمزور ہو جاتی ہے نا. آج ہماری روح کمزور کیوں ہے؟ ذکر نہ کرنے کی وجہ سے. لہذا ذکر کرے. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے گا اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. کتنی بڑی مبارک فضیلت ہے لا الہ کا ذکر کرے. کیسے؟ لا الہ کہے تو دائیں طرف جھک جائے، لا الہ الا اللہ، ایسے ایسے جھومے بھی، ذرا مستی سے ذکر کرے، کچھ جھومے بھی مست ہو کر. یہ ہے عاشقانہ ذکر. اور جب لا الہ کہے تو ہلکا سا دھیان کرے، تمام غیر اللہ میرے دل سے نکل گئے، اور الا اللہ کہے تو اللہ کا نور میرے دل میں آ رہا ہے الا اللہ سے. تو آپ کیسے ذکر کریں؟ ایک تسبیح روزانہ پڑھیں. چلیے تھوڑا سا ہاتھ دیجیے، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس طرح سے ایک تسبیح کا اللہ لا الہ کا ذکر کرے، ایک تسبیح روزانہ اس کی پڑھ لے، بمشکل 5 منٹ لگتے ہیں، بمشکل 5 منٹ لگتے ہیں، اور ایک تسبیح اللہ کا نام لے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. لہذا میرے دوستو،
جب اللہ 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 کے نام کی وجہ سے یہ عالم قائم ہے، کائنات قائم ہے، تو جس کی زبان سے یہ اللہ کا نام نکلے گا اس کے عالم کا کیا عالم ہوگا؟ جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلے گا اس کے عالم کا کیا عالم ہوگا؟ بس اللہ کا نام لے، کیسے؟ ایک زبان میرے منہ میں اور ایک زبان میرے دل میں، اور دونوں سے اللہ کا نام نکلنا، اور پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا، یہ واجب ہے. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ، اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ 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 اللہ. تو میرے دوستو ایک تسبیح اللہ کا نام لے، دو تسبیحات ہو گئی، تیسری تسبیح کیا پڑھے؟ استغفر اللہ، اللہ تعالی سے مغفرت مانگے، اور سو مرتبہ اللہ سو دفعہ استغفار بھی کرے، اور چوتھی تسبیح کیا پڑھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھے. میرے دوستو اس بات کو خوب یاد رکھے، اگر ہم درود شریف پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کیوں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے، یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تو نبی کو پیار کر رہے ہیں، تو آپ کو اللہ کی رحمت تو مل رہی ہے، تو ہمارے پڑھنے کی وجہ سے آپ پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت تو آپ پر مسلسل نازل ہو رہی ہے، لیکن پھر درود شریف پڑھنے کا ہم کو کیا فائدہ ہے؟ جب ہم درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی درخواست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہم کو بھی مل جائے گی، یہ فائدہ ہے درود شریف پڑھنے کا. لہذا حدیث شریف میں کیا وارد ہے؟ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں اور نیکی عطا فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتا ہے. یہ کیا؟ یہ درود شریف کی برکت ہے. لہذا ایک تسبیح درود شریف کی بھی پڑھے، صلی اللہ، مختصر درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، صلی اللہ علی النبی الامی، چھوٹا درود شریف ہے، ایک تسبیح اس کی پڑھ لے. اگر نماز والا درود شریف پڑھتا ہے سبحان اللہ کیا کہنا، لیکن کم سے کم کچھ تو کرے، ناغہ تو نہ کرے، ایک تسبیح پڑھے، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. اور کیسے پڑھے؟ تصور کرے کہ میں روضہ مبارک کے پہ کھڑا ہوں، روضہ مبارک کے سامنے حاضر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے اس کے چھینٹے مجھے بھی مل رہے ہیں. بس اس تصور سے درود شریف پڑھے، دیکھیں کیسے دل پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی. ایک تسبیح درود شریف کی بھی پڑھے. اور افسوس کی بات ہے آج مسلمان بڑی کوتاہی ہے، بڑی کوتاہی ہے کہ ہم لوگ درود شریف پڑھتے نہیں ہیں. حقیقت بات ہے ہمارا نماز کمال کیا کر لیا، نماز میں درود شریف پڑھ لیا، بس کمال ہو گیا. اس کے بعد دن بھر ہماری گالیاں بگنا، گانے گانا، سارے کام کرنا ہے، لیکن ہم لوگ درود شریف نہیں پڑھتے. میرے پاس یہ امت کی بڑی کمی ہے، یہ امت کی بڑی کمی ہے. لہذا ایک تسبیح درود شریف کی پڑھے، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں نازل ہوں گی. میرے دوستوں اس چیز کا بھی اہتمام کریں.
تو دوسرا کام کیا ہو گیا؟ دوسرا کام کیا ہے؟ ذکر کریں. ذکر سے روحانیت مضبوط ہوگی، روح میں طاقت پیدا ہوگی. جب روح میں طاقت پیدا ہوگی کیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ روح کے اندر پیٹرول حاصل ہو جائے گا، اب اس کے اندر اڑنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اب کیا ہوگا، اب یہ اس کی روح عرش اعظم پر اڑنے کا اس کی صلاحیت پیدا ہوگی میرے دوستو. کیسے؟ پائلٹ موجود ہے، اس کے اندر پیٹرول اللہ کی محبت کا، نور کا، روحانیت کا پیٹرول موجود ہے. اب کیا کرے، جب جہاز اڑنے لگتا ہے تو جہاز پر دشمن فائر کر دیتا ہے میزائل کے ذریعے سے، اس کی ٹنکی میں سارا پیٹرول کو ضائع کر دیتا ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں، اسی طرح سے جب کسی اللہ والی کے پاس کوئی جاتا ہے تو اس کو روحانیت کے پر مل جاتے ہیں، ذکر کی برکت سے، صحبت کی برکت سے. اب وہ پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے کہ اب میں بھی اڑ کر اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم پر اپنی روحانیت کو اڑا کر لے جاؤں گا، میرا جسم زمین پر ہوگا، روح عرش اعظم پر ہوگی. جب شیطان یہ تماشا دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو اڑنے والا ہے، خود بھی اڑے گا، ایک مخلوق کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جائے گا، خود اللہ والا بنے گا، ایک مخلوق کو اپنے ساتھ اللہ والا بنائے گا. تب شیطان کیا کرتا ہے، اس کے روحانیت کے پروں میں حرام خواہشات کا اور حرام شہوت کا، حرام لذتوں کا گوند لگا دیتا ہے. اب وہ کیا ہے، چپک گیا. اب کہتا ہے یار میں اڑوں کیا. اب اس کو کہتا ہے یار کبھی کبھی کسی عورت کو دیکھ لو، بھابھی سے پردے کی کیا ضرورت ہے. اب کتنا عالم ہے آج ہمارے یہاں، کتنے اب وہ جو گناہ میں مبتلا ہے، وہ جو گناہ نافرمانی کر رہا ہے، یہ گناہ اس کو اڑنے نہیں دے رہا. ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھ رہا، داڑھی منڈا رہا ہے، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. اب اس گناہ کی وجہ سے یہ جو اللہ والے کے پاس بیٹھ کر نور حاصل کرتا ہے، یہ اللہ اور ذکر کی برکت سے، تہجد کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، تبلیغ میں جانے کی برکت سے، حج و عمرہ کرنے کی وجہ سے جو دل میں نور آتا ہے میرے دوستو، یہ جو گناہ کرتا ہے وہ سارا نور ضائع ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کولو کے بیل کی طرح. جیسے کولو کا بیل ہے کہ کولو کا بیل جیسے گھومتا ہے، بس یہ بھی کولو کے بیل کی طرح گھومے جا رہا ہے میرے دوستو. زندگی گزر رہی ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے سارے انوارات کو بد نظری کر کے، گناہ کر کے سارے انوارات کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے. اب عالم کیا ہے ہم لوگوں کا، ہم لوگوں کا عالم یہ ہے، آج ہم بجلی کو روتے ہیں کہ جی بجلی کی پریشانی ہے، لیکن ذرا ہم اپنے گھر میں تصور کریں، ہم اپنے گھر کا سوچیں کہ ہم ہمارے ایک جس کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے وہاں پنکھا کیوں چل رہا ہے، جس کمرے میں کوئی ہے نہیں وہاں بجلی کیوں چل رہی ہے. ہمارے گھر کی بجلی دن کے روشنی ہو گئی، لیکن ہمارے گھر کے باہر کا بلب کیوں چل رہا ہے 9-9, 10-10 بجے تک، کیوں، کیا بات ہے؟ کیا ہم اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں؟ میرے دوستو، نعمت کو غلط استعمال کرنا یہ بھی گناہ ہے. وجہ کیا ہے، اگر ہم نے اگر بجلی کا بل ادا کرے نا، اور بجلی کا بل ادا کرے اور اس کے بعد لیٹرین کی لائٹ کھلی ہو جائے تو ابا جان شور مچاتے، اوئے کمینوں شرم نہیں آتی، تمہارا باپ بجلی کا بل ادا کرتا ہے کیا؟ ہاں بھائی، تو ہمارا باپ ہی تو کرتا ہے تھا، لیکن چوری کی بجلیاں، کنڈے کی بجلیاں، یا بجلی کے روک دیا. لوگوں کے گھروں کا کیا عالم ہے، اچھے اچھے دیندار ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے چلتے ہیں اور بجلی کا کانٹا ہل ہی نہیں رہا. سبحان اللہ، بڑی کرامت ہے ان کی. تو ایسی کرامت تو بھائی ہمیں بھی سکھا دے. یعنی ایئر کنڈیشن ہے اور کیا کرامت ہے، کیا کرامت ہے. الیکٹریشین کی کرامت دیکھیے کہ وہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے اور بجلی کا کانٹا چل ہی نہیں رہا. سبحان اللہ، آج ہماری مسجدیں ہیں، مسجدوں میں بجلی چوری کی استعمال ہو رہی ہے. کیا نتیجہ ہوگا میرے دوستو، کیا اس مسجد سے دین کا کام ہوگا؟ جو دیندار بجلی چوری کر رہا ہے اس سے دین کا کام ہوگا؟ یہ بات دھڑلے سے ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہماری بجلی چوری کی نہیں ہے، یہ شکر ہے، اس لیے تو یہ بات کہہ رہے ہیں. ورنہ اگر بجلی چوری کی ہوتی تو کہہ سکتے تھے. لیکن کیوں، جب انسان اللہ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے تو دھڑلے سے کہہ بھی سکتا ہے، اور جب چھپ کے کوئی گڑبڑ کرے تو پھر کیسے بولے گا. اور لہذا میرے دوستو، ہمارا عالم کیا ہے، بجلی کو ہم رو رہے ہیں، بجلی کو ہم رو رہے ہیں، لیکن افسوس یہ نہیں کہ ہم بجلی بچائیں. کیسے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بلب کیوں جلایا ہوا ہے بھائی. اب مسجدوں کا کیا عالم ہے، مسجدوں کا عالم ہے. کیوں، کیونکہ دوسرے لوگ چندہ دینے، سارے پنکھے کھلے ہوئے ہیں، ساری لائٹیں کھلی ہوئی ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی کھلی ہوئی ہے. نتیجہ کیا ہوگا میرے دوستو، بچانے کے لیے، روشنی کے لیے ایک دو بلب جائے کافی ہے. اگر کسی کو تلاوت کرنی ہو، بڑا بلب لگا دے، اور بڑا بلب اس کے لیے لگائے کہ ٹھیک ہے، بے شک جلائے وہ. جہاں ضرورت ہو وہاں پر نعمت کا استعمال کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور جہاں ضرورت نہ ہو اس نعمت کو استعمال کرنے پر عذاب ملتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جاؤ ان سے جا کر اپنی ضرورت پیش کرو، میرا نام لو. کہ نبی نے بھیجا ہے صلی اللہ تعالی وسلم. اب حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ یہ تم نے چراغ کیوں جلایا, اتنی ڈانٹ رہے تھے کہ دیکھو تم اتنا پیسہ. اب وہ آدمی نے آواز سن لی, اس نے کہا لو جی جو اپنی بیوی کو اتنا ڈانٹ رہا ہے مجھے کیا دے گا. لیکن سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت عثمان باہر تشریف لائے, ذوالنورین. پوچھا یہ شخص کیسے آنا ہوا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا اپنی حاجت لے کر. انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا. تو حضرت عثمان نے فرمایا اچھا رکو, اندر گئے. اندر گئے, باہر واپس لائے, تشریف لائے, تو مجھے یاد پڑتا ہے شاید 2000 درہم لے کر آئے. کتنا؟ 2000 درہم, یعنی کثیر خطر, کثیر اور خطیر رقم لے کر آئے, بڑی رقم, اور آ کر اس کے حوالے کر دی, یہ لے. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ چراغ کے جلانے پر ذرا معمولی سے چراغ آپ اپنی بیوی کو اتنا ڈانٹ رہے, اور میں نے تو سوچا مجھے کچھ نہیں ملے گا, لیکن اتنی بڑی رقم دے دی آپ نے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جو نعمت غلط استعمال ہو, بے موقع استعمال ہو, تو وہ نعمت کسی کام کی نہیں ہے. اور اب تمہاری ضرورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, اب یہ جو میں رقم دے رہا ہوں یہ آخرت میں منتقل ہو رہی ہے. تو دیکھا ابھی صاحب, یہ ہے نعمت, صحیح استعمال ہو چاہے زیادہ استعمال ہو. ایک آدمی ایک مسجد میں مدرسے میں کسی کی شادی کی ضرورت کسی بیوہ کے لیے 5 لاکھ روپے دیتا ہے, کتنی بڑی رقم ہے. اب ضرورت پڑ جائے, اب یہ 5 لاکھ روپے اس کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے آخرت میں, لیکن یہی 5 لاکھ روپے وہ شادی بیاہ میں خرچ کرتا ہے. کیوں؟ کہ ذرا لائٹنگ زیادہ ہو جائے, ذرا شامیانہ اچھا لگ جائے, ذرا 5-6 قسم کے کھانے ہو جائے, ذرا خوب شہرت ہو, پتا چلے. اب یہی 5 لاکھ روپے اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنیں گے. وہ 5 لاکھ روپے اس کو جنت کے اعلیٰ مقام دلا رہے ہیں, اور یہ 5 لاکھ روپے اس کو عذاب دلا رہے ہیں. تو میرے دوستو, بجلی کی ضرورت ہے, بڑی لائٹ لگا دے, بے شک اس پر اجر ملے گا. اور جہاں ضرورت نہیں ہے, 10 واٹ کا بلب بھی ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو کیا نتیجہ ہے؟ کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں وہ عبادت کے انوارات کے باوجود ہم اللہ والے کیوں نہیں بنتے؟ اس کی وجہ ہم گناہ نہیں چھوڑے. کہیں بدنظری ہو رہی ہے, بھابھی کو چابی لگائی جا رہی ہے, اور بھابھی سے پوچھا جا رہا ہے بھابھی مکھن لگاؤں مکھن, سنگل لگاؤ یا ڈبل؟ بھابھی بھی کم نہیں ہے, کہہ رہی بیٹا ڈبل لگا, ڈبل ہے استاد جانے دو. اور سالی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر, اور موٹر سائیکل میں بھی ہائیڈرولک بریک لگائی ہوئی ہے, جو بریک لگاتے ہی جھٹکا کھاتی ہے. اور سالی کو بٹھا کر, اور اچھے اچھے دیندار, اللہ اکبر, دین کے کام میں لگے ہوئے, داڑیاں اتنی بڑی بڑی, مونچھیں صاف, شلوار ٹخنے سے اوپر, اپنی بیٹی کو بے پردہ موٹر سائیکل پر لے کر جا رہے ہیں اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ. جب انسان کبھی نظر پڑ جاتی ہے, دل سے آہ نکلتی ہے کہ باپ کو دیکھو کیسی داڑھی, اور اپنی بیٹی کو بے پردہ ننگی بٹھا کر لے کر جا رہا ہے, کیا عالم ہے میرے دوستوں. تو کیا بات کیا ہے؟ آج ہماری روحانیت میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ ترقی کے لیے 3 چیزیں چاہیے. نمبر 1 پائلٹ ہو, کسی کو اپنا رہبر بنائے. نمبر 2 ذکر کرے اور اللہ کی فرما برداری کرے, اس سے نور پیٹرول ملتا ہے. اور تیسرا کام کیا کرے, اس نور کی حفاظت بھی کرے, تقوی. اور تقوی اسی کا نام ہے میرے دوستو, گناہ سے بچنا, گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا, ایک مٹھی داڑھی رکھے, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے, اور بدنظری سے بچے, گھر میں شرعی پردہ کرے, پھر اس نور کی حفاظت ہوگی. پھر اس کا کیا عالم ہوگا؟ جب یہ کام کرے گا تو پھر یہ خود پڑے گا, جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر, جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر. اللہ اللہ, یہ کمال روح جولا دیکھیے. اللہ تعالیٰ ہماری روحانیت کو صحیح معنوں میں ترقی کرنے اور اس پر عمل, اللہ کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد و اصحاب و بارک و سلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اللهم واقعتا كواقعه الوليد. یا اللہ ہم سب کو اپنی فرما برداری کی حیات عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے اللہ والوں کی پہچان عطا فرما اور اللہ والوں کے دامن سے سچے اللہ والے نصیب فرما، ان کی پہچان عطا فرما، ان کے دامن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، شریعت و سنت کے مطابق ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم مالک، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنے قرب کی لذت، ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات عطا فرما، اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما، دشمنوں کی صورت اور دشمنوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے دوستوں کی صورت بنانے کی اور دوستوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم، اے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما، جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما. اور اے کریم مالک، آپ علیم و خبیر ہیں، آپ ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں. اللہ ہماری تمام جائز حاجات میں ہم سب کو با مراد فرما اور نیک ارادوں میں با مراد فرما، برے ارادوں میں نامراد فرما. یا اللہ اپنے کرم سے سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھی اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ تعالیٰ دینی خدام کی، دینی مراکز کی اور عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے کریم مالک، عالم اسلام کو ایک اور نیک بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ دشمن ظالموں کے ظلم سے بچا، مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، مظلوموں کی مدد فرما. اور اے کریم مالک، اپنے فضل سے ہمیں خاتمہ ایمان پر عطا فرما کر میدان قیامت میں اور جنت میں ہمارے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ نبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.